ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم سورة بقرة کی آیت نمبر 142 جہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ, اس تبدیلی پہ اعتراض کرنے والے افراد کا اعتراض اور ان کا جواب دیا ہے. دیکھیں, گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ, ان کی قربانیوں کا تذکرہ, بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ, اور وہاں پہ عرض ہوا تھا کہ کیونکہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم پہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کو اپنے دین کا تابع سمجھتے تھے, اس وجہ سے قرآن کریم نے ان کی باتوں کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم تو موحد تھے, وہ یہودی نہیں تھے, وہ نصرانی نہیں تھے. انہوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کی, نصیحت کی کہ پروردگار کی اطاعت میں, پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اب ان آیات میں وہی گھر جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا, جس کی بنیادوں کو بلند کیا, اسی کے بارے میں ان آیات میں بھی بیان فرمایا کہ اسی گھر کو ہم نے رسول اللہ پہ اور مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا, ایک بہت بڑی نعمت ان کو دی, ہم نے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ قرار دیا. لہذا اس آیت میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ عَنْ قَرِيب, سَيَقُولُ عَنْ قَرِيب کہیں گے سفہا, بے وقوف لوگ. سفہا سفیہ کی جمع ہے. قرآن کریم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ, جو ذہنی جن کا توازن ٹھیک نہیں ہوتا ان افراد کے لیے بھی, وہ افراد جو دین حق سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی, دین توحید پہ جو نہیں آتے, جو حقائق کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے, ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لہذا فرمایا کہ سفہا بے وقوف لوگ عن قریب کہیں گے من الناس سے, لوگوں میں سے. زیادہ تر یہ اعتراض اہل کتاب کا تھا, لیکن ممکن ہے اس میں بعض مشرکین بھی ان کا ساتھ دیں. کیا اعتراض کریں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے ان کو روگردان کیا ہے؟ ولا ویسے کسی چیز کی طرف رخ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے روگردانی, اعراض, دوری اختیار کرنا. ما ولاہم, کس چیز نے ان کو روگردان کیا ہے، عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس پہ پہلے وہ تھے۔ یعنی ان صفحاء کا یہ اعتراض تھا کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب آپ نے تبدیل کیوں کر لیا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ کیونکہ رسول اللہ جب مکہ میں تھے، اسی طرح مدینہ میں بعض روایات کی بنا پہ 17 ماہ، 19 ماہ، 7 ماہ روایت کے اختلاف کی بنا پہ، ہجرت مدینہ کے بعد بھی رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ حکم آیا قبلہ کی تبدیلی کا۔ لہٰذا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جس قبلہ پہ پہلے آپ تھے، اب اس سے تبدیل کیوں کر رہے ہیں آپ۔ قل للہ المشرق والمغرب، پروردگار عالم نے بہت ہی بہترین جواب دیا، فرمایا کہہ دیجئے اللہ کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق اور مغرب، البتہ فقط یہ دو جہتیں اللہ کی نہیں ہیں، شمال و جنوب بھی اللہ کا ہے، لیکن یہ دو اہم جہات ہوتی ہیں، کیونکہ جب مشرق اور مغرب کا پتہ چل جائے، اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے معمولاً کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے۔ لہذا مطلب کہنے کا یہ ہے پروردگار کا کہ ساری جہات اللہ کی ہیں، یعنی اگر میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دوں تو وہ میری مرضی ہے، وہ میرا حکم ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی میرا حکم ہے، تمہارا اس میں کیا ہے، تم کس بات پہ اعتراض کر رہے ہو؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ البتہ یہاں پہلے بھی گزر چکا کہ یہ خود اس میں افراد کی غلطی ہوتی ہے جو صراط مستقیم کی طرف نہیں آنا چاہتے، ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ہی خلقت کے آغاز سے ہی پروردگار بعض کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، بعض کو گمراہ کر دے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، پروردگار نے تمام انسانوں کو فطرت توحید پہ، فطرت الہی پہ پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد انسان یہ اپنی مرضی سے اس فطرت کو گناہوں کے ذریعے، گمراہی کے ذریعے اس کو دبا دیتے ہیں، جس سے انسان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد پروردگار عالم پھر ان کو اسی گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اسی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح جیسے ہم نے قبلہ کو تبدیل کیا تمہارے لیے بیت اللہ کو، حضرت ابراہیم نے جس گھر کی تعمیر کی اس کو تمہارے لیے قبلہ قرار دیا اور یہ بہت بڑی نعمت تھی، اسی طرح تمہیں قرار دیا ہم نے امت وسط، مسلمانوں کو معتدل امت قرار دیا ہے، یہ افراط اور تفریط سے دور ہیں۔ ایک یہ تفسیر ہے امت وسط، یعنی عادل امت، افراط اور تفریط سے بچی ہوئی امت۔ یہود و نصارہ یہ افراط و تفریط کا شکار تھے، لیکن مسلمان بچے ہوئے ہیں اس سے، معتدل ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط قرار دیا ہے تمہیں، تو اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم گواہ بنو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر۔ دیکھیں جو ہدف ہے امت وسط قرار دینے کا، یہ ہدف اور مقصد بہت بلند ہے، پوری بشریت پہ مسلمانوں نے گواہ بننا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بعض مفسرین کی تحلیل ہے کہ دیکھیں پوری امت یہ گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، گواہ وہ بنتا ہے جو دیکھ رہا ہو کہ دوسرے نے کیا کام کیا ہے، اس کی جلوت اور خلوت سے آگاہ ہو، گزشتہ امتوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہو، آئندہ امتوں کے، آئندہ افراد کے اعمال کو وہ دیکھ رہا، اس پہ شاہد ہو، تب وہ شہادت دے سکتا ہے، تب وہ شہید بن سکتا ہے اور وہ شہداء میں سے قرار پاتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام افراد کے لیے نہیں ہے، اس امت کے افراد گناہگار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسد بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے گواہ بن پائیں؟ لہٰذا یہاں پہ وہی شہداء بن رہے ہیں جس کا سورہ نساء میں تذکرہ تھا، جن کو انبیاء کی لسٹ میں قرار دیا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی یہ اس مرتبے کے افراد ہیں، یہ خاص افراد ہیں، یہ اولیاء خدا ہیں، یا بعض ہماری روایات کے مطابق یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی روش ہے کہ ایک بہت سارے مقامات پہ ایک تمام افراد کی طرف ایک نسبت دی جاتی ہے، لیکن اس میں خاص افراد مراد ہوتے ہیں، وگرنہ یہ تمام افراد گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تاکہ تم شاہد بنو، گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہید ہوں، یعنی یہ واسطہ ہیں۔ اس تفسیر کی بنا پہ وسط کا ترجمہ واسطہ ہوگا، یعنی تم واسطہ ہو، کیسے؟ لوگوں اور اللہ کے رسول کے درمیان، تم لوگوں پر شاہد اور گواہ ہو، رسول اللہ تم پہ شاہد اور گواہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور فرمایا ہم نے قرار نہیں دیا اس قبلہ کو جس پہ تو پہلے تھا، خود اس پہ جو تمہیں قرار دیا وہ بھی ایک امتحان تھا، کیونکہ بہت سارے افراد نہیں چاہتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ ہو، یعنی خود بیت المقدس کو قبلہ قرار دینا اس میں بھی امتحان تھا، کیونکہ مشرکین مکہ یا بعض مسلمان جو ابتدائی تھے وہ کہتے تھے خانہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو بھی جو قبلہ قرار دیا ہم نے بیت المقدس کو، الا لنا علما، وہ بھی اس وجہ سے تھا تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ کی کون پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور اس کو پہچانا جائے کہ جو پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے، جو تازہ فرض کریں مسلمان ہے وہ اس کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ واپس پھر کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ فلسفہ تھا جو بیت المقدس کو ہم نے قرار دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور تبدیلی کے ذریعے بھی، اور پروردگار تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ایمان کو خصوصی طور پہ، یہاں نماز مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ باطل ہیں، لہذا خدا تمہاری نمازوں کو، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں پہ رافت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ رؤوف اس ذات کو کہتے ہیں جو پریشانیوں کو، سختیوں کو، مصیبتوں کو انسان سے دور کرتی ہے، اس ذات کو رؤوف کہتے ہیں، اور رحیم جو نعمتوں کو، جو احسانات کو اپنے بندے پہ احسانات کی بارش برساتی ہے۔ لہٰذا دونوں پہلو ہیں، پروردگار عالم میں رافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وہ سختی اور مشکلات کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں اور رحمتیں نازل بھی کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی رسول اللہ کے ہر حکم کی، اور دین کے اور شریعت کے ہر حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔